یہ کہا جاتا ہے ہم نے ان کے یہاں اتنا دیا, ان کے یہاں تقریب ہوئی تھی ہم نے ان کے یہاں اتنا دیا تھا اور انہوں نے ہمیں کچھ دیا نہیں, یا اس سے کم دیا, انہوں نے تو اتنا نہیں دیا جتنا ان کو دینا چاہیے تھا. تو گویا پھر ہم نے اللہ کے لیے نہیں دیا, ہم نے تو اس لیے دیا تھا کہ بدلے میں ہمیں دے, کچھ بدلے میں یہ بھی ہمیں دیں اور بڑا چڑھا کر دیں, اس سے بڑا چڑھا کر دیں. یا اسی طرح یوں کہا جاتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ پورا احسان کیا, اس نے تو پھوٹے منہ سے شکریہ بھی ادا کیا. تو بھائی آپ نے شکریہ کے لیے احسان کیا, اللہ کے لیے کیا تھا, شکریہ بھی تو آپ کو جانا. تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ان دونوں دو باتیں بیان کی ہیں, ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مخلوق سے آپ کوئی توقع نہ رکھیں, مخلوق سے توقعات وابستہ کرنا یہ بنیاد ہے اختلافات. ہم نے یہ توقع قائم کی لی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا اور وہ توقع قائم کر لی, یہ غلط ہے, وہ ہوا نہیں. مخلوق مخلوق ہے, مخلوق توقعات پہ کہاں پوری کر سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالص ہیں, توقعات پر تو وہ پورے ہوتے ہیں, وعدے تو ان کے پورے ہوتے ہیں, مخلوق کہاں تک کریں گے. تو ایک تو یہاں اصول یہ پتا چلا کہ نہ ہم بدلے کی توقع رکھیں, سمجھنا رکھیں, اور نہ ہی شکریہ کی توقع اور سمجھنا رکھیں. اگر ہم اختلافات سے بچنا چاہتے ہیں اپنے خاندانوں میں, رشتہ داروں میں, پڑوس کے معاملے میں, آج پڑوسیوں میں لڑائی ہے, ناچاہی ہے, گھر گھر میں لڑائیاں ہیں, بات چیت بند ہو جاتی ہے, سلام دعا تک نہیں ہے, اور رشتہ داروں میں آپس میں ناچاہیاں ہیں, ایک دوسرے کے آنا جانا نہیں ہے, یہ تمام باتیں اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ ہم نے توقعات وابستہ کی, ہم نے کوئی احسان کیا تو اس میں بدلے کی توقع رکھی, اور کوئی احسان کیا تو شکریہ کی توقع رکھی, تمنا رکھی, اور وہ پوری نہیں ہوئی, بس اختلاف شروع ہو گئی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا, اور یہ ام المؤمنین ہیں, النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں. تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا, انہوں نے حضرت عائشہ کو بلوایا, وہ تشریف لائیں, تو ان سے فرمایا کہ میرا اور تمہارا تعلق سوکن رہا ہے, اور سوکنوں میں آپس میں چپلی ہو ہی جاتی ہے, کسی نہ کسی بات پہ بدمزگی ہو ہی جاتی ہے, جو کچھ مجھ سے غلطی کوتاہی ہوئی ہو میں معافی چاہتی ہوں, مجھ کو معاف کر دوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تمہیں بھی معاف کرنا, اللہ تمہیں معاف کرنا ہے, اللہ تمہاری معذرت کرنا ہے. اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم نے یہ جملہ کہہ کر میرا دل خوش کر دیا, اللہ تمہیں خوش کر دیا. تو اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو معافی کرا بھی دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ توقع نہ رکھے, اور سارے جو لڑائی لگ رہے ہیں نا ان میں اکثر کی وجہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, وہ ہے حب جاہ, اور حب جاہ بھی اصل میں اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ توقع رکھی جائے. حب جاہ میں یہ ہے کہ ہم نے اپنی کوئی حیثیت مقرر کر لی ہے, اس حیثیت کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ نہ ہو تو پھر تنگی پیش آتی ہے اور شکایت ہوتی ہے, جس میں میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں جو ہونا چاہیے. یہ جو ہونا چاہیے تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی یہ قیمت اور ایک حیثیت خود دل میں قائم کر رکھی ہے, اس قیمت اور اس حیثیت کے مطابق معاملہ نہ کیا جائے تو پھر وہ دل کمکتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیوں ہوا. یہ بھی اختلافات کی بنیاد ہے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان کے دو ملفوظ اس موقع پہ یاد آئے, وہ بھی سن لیجیے. سر فرماتے ہیں کہ کسی سے لڑنے سے بچنے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے, اور چونکہ ہم ایسا نہیں کرتے, ہم اپنے آپ سے نہیں لڑتے, اس لیے ہماری لڑائیاں ختم نہیں ہوتی. ایک تو یہ ملفوظ ہے. فرمایا کہ کسی سے لڑنے سے بچنے کے لیے پہلے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے, اور چونکہ ہم اپنے آپ سے نہیں لڑ رہے اس لیے ہماری لڑائیاں ختم نہیں ہوتی. اس کی تشریح یہ ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی, جب زیادتی کی اور واقعی اس نے کی ہے زیادتی, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے زیادتی نہیں کی, زیادتی کی ہے, اس نے ظلم کیا ہے اور اس نے غلط کام کیا ہمارے ساتھ, غلط حرکت کی اور غلط سلوک کیا, برا سلوک کیا, لیکن اس سلوک کے بعد اس کے رویے کے بعد دل میں جو احساسات ہوتے ہیں کہ اس کے خلاف یہ کرو, یوں کرو, اس کی ایسے ایسے کھلا کھلا سے جا کے شکایت کی جائے, یہ اس سے خود جا کے لڑا جائے, اس سے بات کی جائے, فلاں سے جا کے بات کی جائے, فلاں کام کیا جائے, بدلا لیا جائے, فلاں ایسے کام کیا جائے اس کے ساتھ تاکہ اس کو تکلیف ہو. تو یہ جو دل میں احساسات ہوتے ہیں ان کو دبانا, یہ خود اپنے آپ سے لڑنا ہے کہ نہیں بھائی ہم نہیں, ہم کیوں کریں رہنے, یہ ہے اپنے آپ سے لڑنا. اب دل کہہ رہا ہے یہ کرو, فلاں سے جا کے اس کی شکایت کرو, فلاں سے جا کے یوں کرو, فلاں کام کرو تاکہ اس کو اس کا اس کے سلوک کا بدلا ہو جائے, اور ہم کہیں نہیں بھائی اس سے اختلاف ہوگا, رشتے داری میں فرق آئے گا. ابھی تو یہ ہے کہ ہم مل تو رہے ہیں, روٹی ہم سے مل لیتا ہے, کل یہ ہوگا کہ ہم کچھ کام ایسا ہم بھی کچھ کریں اپنی طرف سے, ہماری طرف سے بھی کوئی ایسا عمل ہو تو بالکل ہی نہیں, تعلیم کو دونوں ہاتھ سے بچے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ کہہ کر ہم نے اپنے آپ کو سمجھایا یہ اپنے آپ سے لڑنا ہے, اور چونکہ ہم ایسا نہیں کر رہے یہ ہم اپنے آپ سے نہیں لڑتے اپنے آپ سے, اس لیے ہماری لڑائیاں ختم نہیں ہوتی. تو بھائی ہم سب کو, ہم مردوں کو بھی چاہیے اور ہمارے خواتین کو بھی چاہیے, ہم اپنے آپ سے لڑنا چاہیے. کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے ہم اس کا بدلہ اٹھائے ہیں. وہ مجھے یاد آیا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار میں نے کتاب میں پڑھا, وہ مجھے اتنے پسند آئے کہ میں نے ان کا اردو میں ترجمہ کیا, اسی وزن میں کر دیا, اللہ تعالیٰ نے کروا بھی دیا. تو وہ سنیے ذرا اشعار میں, ہر کے مارا یار محبوب عزت پورا یار بار, ہر کے مارا رنج دارت راہ تشبس یار بار, ہر کسے در راجما خارے نہر حد دشمنی, ہر گلے ہر باغ عمرش بش گفت بے خار بار. یہ ان کے اشعار ہیں. خواجہ آپ اگر جانتے ہوں گے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, جن کے خلیفہ تھے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے اولیاء اللہ, بہت بڑے, یہ جو آج تبلیغ کا مرکز قائم ہے اس کا نام ہی نظام الدین ہے, اس کا انہوں نے بھی تبلیغ کی, لوگوں کو اللہ نے محبت, لوگوں میں باتیں تقسیم کی. تو ہمارے اکابر میں نظام الدین کے اکابر میں نام ہی تبلیغی مرکز نظام الدین رکھ دیا ان اولیاء اللہ کی محبت. تو آج ہم اسی ملک نام سے جانتے ہوئے نظام الدین میں ہم بیٹھے, نظام الدین میں نظام الدین, نظام الدین کتنا مشہور ہے ساری دنیا میں, اس کا نام لیا جا رہا ہے. یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ, اچھا اس کا اردو ترجمہ سن لیجیے, اللہ کے فضل و کرم سے اور بس اللہ کی مہربانی سے یہ ہو گیا, مجھے بہت پسند آیا تھا یہ اشعار, تو میں نے ترجمہ کیا اس کا کہ, نہ بنے میرا جو یار اس کا خدا ہو جائے یار, ہر ہر کے مارا یار نہ بوجھ، عزت پورا یار بات کا ترجمہ ہے، نہ بنے میرا جو یار اس کا خدا ہو جائے گا، خود مجھ سے میرا یار نہیں بنتا، مجھ سے تعلق اچھے نہیں رکھنا چاہتا، اچھا بھائی اللہ اس کا اللہ سے اس کی دوستی پکی ہو جائے، نہ بنے میرا جو یار اس کا خدا ہو جائے گا، رنج دے جو بھی مجھے وہ پائے خوشیاں بے شمار، ہر کے مارا رنج دادا راہش بتیار کا شکا بند ہے، پائلا تم ایک مرتبہ پائے، یہ اس کا وزن ہے، تو ہر کے مارا رنج دادا راہش بتیار کا، جو مجھے رنج دے رنج دے جو بھی مجھے وہ پائے خوشیاں بے شمار، رنج دے جو بھی مجھے وہ پائے خوشیاں بے شمار، اور ہر کرتے درائما ہارے محنت اور دشمنی، دشمنی سے جو بچھائے راستے میں میرے ہاتھ، ہار کے معنی کاٹے، دشمنی سے جو بچھائے راستے میں میرے ہاتھ، ہر بھولے الفاظ امرش بشگفت بے خار بات، اس کے باغ زیست میں بے خار گل و پھول بہار، یعنی اس کی زندگی کے باغ میں ایسے پھول کھلے جو جن میں کانٹے نہ ہوں اور وہ ہمیشہ کھلے رہیں اور وہ مرجھائے نہ، مرجھانے والے نہ ہوں، تو ہر گلے ہر باغ امرش بھی کفر بے خار باغ کا ترجمہ یہ ہے، اس کے باغ زیست، زیست کے معنی زندگی، اس کے باغ زیست میں بے خار گل و پھول بہار، اس کا مفہوم سمجھ لیجئے، یاد کر لیجئے یا اس کا مفہوم سمجھ لیجئے، اگر اس پر عمل نصیب ہو جائے تو بہت بڑی خرابی کا راستہ کٹ جائے، بہت بڑے فساد کا اور فتنے کا راستہ کٹ جائے، اب یہی ہے کہ یہ اشعار پڑھنے کے لیے بھی اپنے آپ سے لڑنا پڑے، کوئی آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے اور آپ اس کو دعائیں دے رہے ہیں تو آپ کا تو دل تڑپے گا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تمہارے ساتھ اس نے یہ کیا تم کیا کر رہے ہو، بدلا بھی نہیں لے رہا الٹا دعائیں دے رہا اس کو، تو یہ لڑنا ہے، یہ اپنے آپ یہاں آپ سے عام دعائیں، یہ لڑنا ہے اپنے آپ سے، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم نے اپنے آپ سے لڑنا چھوڑ دیا اور کسی سے لڑنے کے لیے کسی سے لڑنے سے بچنے کے لیے اپنے آپ سے پہلے لڑنا پڑتا ہے، اور ہم نے یہ لڑنا چھوڑ دیا ہے اس لیے ہماری لڑائیاں ختم نہیں ہو، خاندان کے خاندان بھائی بہنوں میں، خود بہنوں بہنوں کے اندر ایک خاندان، مجھے ایسا پتا چلا ہے صاحب آئے بیٹی اپنی ماں سے ناراض ہے اور وہ بھائی سمجھا کے تھک جائے، اس اپنی بہن کو سمجھا کے تھک جائے، وہ کہہ رہی ہے نہیں میں نہیں معاف کر رہی ہوں، مجھے معاف کرنا ہی نہیں ہے، مجھے ملنا ہی نہیں ہے اپنی ماں سے، وہ بتائیے یہ کیسے ہوا کہ بس ہم نے اپنی اپنی ایک توقع ہے تو توقعات وابستہ کریں، یا یہ بھی یوں کہیے کہ بدلے کی توقع رکھی یا شکریہ کی توقع رکھی یا اپنی قیمت قائم کر لی، اس قیمت کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک نہیں ہوا، تو بس یہ ایسا اختلاف کہ وہ روا نہیں ہے، یعنی وہ امریکہ میں رہتی ہے، وہ ماں کراچی میں رہتی ہے، وہ امریکہ سے آئی اور اپنی ماں سے ملی نہیں، اس کے بغیر ہی چلی گئی، ایسی بھی ایسا بھی دل سخت ہو جاتا ہے بابا، ایسے اختلافات، ایسے شدید اختلافات، بھائیوں بھائیوں میں بیٹا باپ سے ناراض ہے، یہ کون سا طریقہ ہے، جن ماں باپ نے پالا ہے، جن ماں باپ نے پرورش کی ہے، اور جب چھوٹے تھے تو لے کے بھاگتے تھے وہ کہ ہمارا بچہ بیمار ہو گیا، کہیں اپنے کام پر ہو اور بچہ بیمار ہو تو فکر لگی رہتی ہے بچہ بیمار ہے، اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے، اور وہ بڑا ہو کے وہ بچہ آنکھیں دکھائے اور وہ بچی آنکھیں دکھائے اور وہ نافرمانی پر ہوتا رہا ہے تو کیا ماں باپ کیا سوچیں گے، اور دوسرا مجبور یہ ہے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ ایک مانوی قبرستان لے کر چلیں جس میں پہلے سے قبریں کھدی ہوئی ہوں. جیسے قبرستان میں جائیں نا تو بول کر پہلے سے قبریں کھود کے رکھتے ہیں بازار
کہ ہمیں کوئی مدعا آ گیا میت آ گئی آڈر جگہ دے دیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ایک مانوی قبرستان اپنے ساتھ لے کر چلیں جس میں پہلے سے قبریں کھدی ہوئی ہوں, جہاں کوئی اختلاف دل ہمیں آتا ہوا نظر آئے ہم اس کو جلدی سے پکڑے اور قبر میں دفن کر دیں, اور پھر نہ اس کا تیجا منائے نہ دسواں منائے نہ چالیسواں منائے نہ برسی منائے. یہاں تو نے تین دن پہلے مجھے یہ کہا تھا, ہاں تو نے دس دن پہلے تو نے یہ کہا تھا, اور چالیس دن پہلے تو نے یہ کہا تھا, اور ایک سال پہلے تو نے یہ برسی منانا ہوا, ایک سال پہلے تو نے یہ کہا اور چالیس دن پہلے تو نے یہ کہا تھا, اور اس میں تو ہفتہ بھی منانا ہوا ہے, ہفتے پہلے تو نے یہ کہا. تو بھائی نہ تیجا منائے نہ ہفتہ منائے نہ دسواں نہ تیسواں نہ چالیسواں اور نہ برسی. تو حضرت فرماتے تھے ہم سب کو چاہیے ایسا قبرستان اپنے ساتھ لے کر مانوی قبرستان ہو, بس جہاں جس جانا کسی ہاں اس نے یہ کیا تمہارے ساتھ, اس سے اختلاف کرو, جلدی سے اختلاف کرو اسے, تو آپ اس اختلاف کو پکڑیں اور قبر میں دفن کر دیں. اب اس کا نہ ٹیکا بنایا نہ تعلیمہ, ارے سنا تیری دیوانی نے تیرے ساتھ یہ کیا, تیری نند نے تیرے ساتھ یہ کیا, سانس نے تیرے ساتھ یہ کیا. بھائی یاد رکھیں ساتھ کو اپنا حساب دینا ہے, ساتھ اگر غلط کر رہی ہے تو ساتھ کو اپنا حساب دینا ہے, اور بہو اگر اس کے ساتھ غلط کر رہی ہے تو بہو کو اپنا حساب دینا ہوگا. اور یہ تو اللہ نے دو ماں باپ اور دے دیا, یوں سمجھے کہ دو ماں باپ اللہ نے اور دے دیے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جو لڑکی جو ہے پلا پلایا لڑکا لے کر آتی ہے, اور لڑکا بلی پلائی لڑکی کو لے کر آ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ دو ماں باپ اور دے دیتے ہیں, یہ ساس اور سسر. المراد من ذوی الارحام الاقرباء من جهة النسب والاقرباء من جهة النسب. تفسیر المعانی میں موجود ہے کہ ذوی الارحام سے خون کے رشتوں سے کیا مراد ہے, خون کے رشتوں سے مراد کیا ہے, کون خون کے رشتے کہلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے یہاں خون کے رشتے کون سے ہیں. تو فرمایا کہ ذوی الارحام سے مراد یہ ہے کہ جو وہ رشتے دار جو نسل کے اعتبار سے جن سے ہمیں ہماری نسلی رشتے داری ہے, جیسے ماں باپ ہیں, چچا ہیں, تایا وایا, یا ماموں ہیں, نانا ہیں, دادا وغیرہ, بھی ان سے نسلی رشتے داری ہے, خاندان ہونے کی وجہ سے. وہ اپنے ان جہازی لکھا, اور تمہاری بیویوں کی جہت سے جو تمہارے رشتے دار بنتے ہیں, تمہاری بیویوں کے نسب سے ان کے جہد سے جو تمہارے رشتے دار بنتے ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں خون کے رشتوں کی طرح. تو اب پتا چلا کہ سانس اور سسر بھی ماں باپ کی طرح ہوا ہے, اور جو یہ برادر نسبتی کو تو کہا جاتا ہے برادر نسبتی, میری جس سے نسبت قائم ہوئی اس کا یہ بھائی, تو یہ بھائی اگر تو آ گیا تو وہ بھائی بن گیا, بیوی کا بھائی وہ بھی آپ کا بھائی بن گیا. تو گویا یہ خون کے رشتوں کی طرح ان کا شمار ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دو ماں باپ اور دے دیے. اب یوں سمجھے کہ اگر کسی بہو کے ساتھ اس کی سانس برا کر دی تو مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ برا کر دی, جو خون کی بیٹی ہے نا اس کی اپنے جو اپنی بیٹی ہے جس طرح وہ اس کے ساتھ نہیں کرتی برا اپنی بیٹی کے ساتھ, اس کو اپنی بہو کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ خونی رشتے ہی کی طرح ہو گیا اب معاملہ شادی کے بعد. یا جو بہو اپنی ساس کے ساتھ برا کر رہی ہو تو گویا یوں سمجھے وہ کہ میں اپنی گویا اپنی ماں کے ساتھ کبھی ماں کے ساتھ ایسا کر دوں, ظاہر ہے کبھی ماں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی, تو اس کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے, ساس کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بس یہ سمجھ, ان باتوں پر اگر عمل ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سارے شرور اور بہت سارے رائے گزرے پر
لڑائی جھگڑوں کی بنیاد ختم ہو جائے، ان کی جڑ کٹ جائے۔
ابھی آپ تشریف حاضر ہوئے تھے نا، حضور نے فرمایا آپ کچھ دیر کے بعد جو میری مسجد میں آنے والا ہے وہ جنتی ہو۔ ایک صحابی آیا کہ وہ آ کر بیٹھ گئے وہاں اور وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور تین منٹ ایسا ہوا نمبر آ گیا، اس میں ان سے جو پوچھا کہ صحابی ان کے ساتھ ہو گئی اور میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، مہمان بنے تو ان کو کوئی خاص عبادت اور کوئی خاص ان کا جو بہت زیادہ کوئی عبادت کرتے ہوں بہت زیادہ مجاہدہ کرتے ہوں یہ نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کی کوئی آپ کے بارے میں حضور تو یہ فرما رہے تھے اور تین ہندا مسلسل یہ فرماتے ہیں اور تینوں مطلب آپ کی تشریف لائے، لیکن آپ کے میں نے آپ کے اندر کوئی ایسا مجاہدہ کوئی بہت بڑا مجاہدہ کرتے ہوں بہت بڑی عبادت کرتے ہوں ایسا نہیں، کچھ بھی نہیں دے رہا۔ فرمایا ہاں بھائی بس میں اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں، دل کو صاف رکھتا ہوں۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ رات کو جب سو تو تمہارا دل میں کسی کے خلاف بوجھ نہ ہو تو تم ایسا ہی کرو، کیونکہ یہ میری سنت ہے۔ حضور نے فرمایا میری سنت ہے، کیوں بھائی؟ اگر دل صاف ہو جائے تو بڑے بڑے عبادت گزاروں سے آدمی آگے بڑھ جائے، بڑے بڑے عبادت گزار بہت بڑے بڑے مجاہدے کرنے والوں سے بھی آگے بڑھ جائے۔ اور یاد رکھیں اصل مجاہدہ دل کا ہے، جسم کا مجاہدہ اتنی قیمت نہیں رکھتا، بے شک وہ بھی اپنی جگہ ہے لیکن دل کا مجاہدہ زیادہ عام ہے۔ بہت سے لوگ جسم کا مجاہدہ کرتے ہیں دل کا مجاہدہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے جسم کا مجاہدے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو بھائی یہ چند گزارشات تھی، مزید ایک بات اور کرنی ہے مجھے، وہ اثر کے بعد پھر ایک جگہ جانا ہے اور ابھی سفر سے واپسی ہوئی ہے، تو ایک بات اور کرنی ہے کہ جو ہمارے اندر رسومات کا غلبہ ہو گیا ہے، فلاں رسم بھی ہے فلاں بھی ہے اور اس کے اندر نہ جاؤ تو برا مانا جاتا ہے، بھائی ان رسومات کا ہم خاتمہ کریں۔ اور برادری کے جو بڑے ہوتے ہیں جن کو بڑا سمجھا جاتا ہے ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ بھائی دیکھیں یہ غلط رسم ہے، علماء اس کو نہیں مانتے اور اس کو غلط کہتے ہیں، اس کا آپ چونکہ آپ برادری کے بڑے ہیں آپ کے معاوضے کا ڈر ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری آئی ہوتی ہے کہ اس کو ختم کیجیے، اس کو سمجھائیے برادری والا کو، اگر بڑے آمادہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے، چھوٹے کو خود ہی مان لیں گے چھوٹوں کو سمجھا دیں گے۔ یہ برادری کے بڑوں کو چاہیے کہ وہ اتنی رسومات کا جن کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، لینا دینا اور اس میں کم کمی کچھ کمی جاتی ہو گئی تو اور جھگڑے کھڑے ہو گئے، کسی کا آنا جانا بڑا ایسا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ کوئی نہیں آیا اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں آیا تو بھی اس سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے یہاں کیوں نہیں آیا؟ طالبان حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے دیوار پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشبو کا نشان دیکھا جو اس زمانے میں عورتیں لگایا کرتے خواتین لگایا اس خوشبو کا نشان دیکھا، اور ایک روایت کا فرمایا کہ ہندو صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورتوں کو ایسی خوشبو لگانی چاہیے جس کا نشان واضح ہو خوشبو نہ کرے، اور مردوں کو ایسی خوشبو لگانی چاہیے جس کا نشان نظر نہ آئے لیکن خوشبو پھیلے۔ تو انہوں نے وہ ان کے لباس پر ایسی خوشبو کا نشان تھا جو اس زمانے میں خواتین استعمال کرتی تھی، فرمایا کہ کیا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اچھی نام۔ یہ مزید آگے واقعہ ہے، بہرحال اتنا ضرور معلوم ہوا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح نہیں پڑھوایا اور نہ ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا تھا اور نہ ہی ان کا مسجد نبوی میں نکاح ہوا تھا، گھر میں ہوا ہوگا مسجد نبوی میں ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ہوتی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا بھی نہیں،
اور نہ ہی حضور سے پڑھوایا. آج تو کہتے ہیں میرے شیخ نے اگر نکاح نہیں پڑھایا تو پتہ نہیں نکاح میں کوئی کمی رہ گئی. جیسے بھائی یہ بھی ایک رسم بنتی جا رہی ہے, میں تو یہاں تک کہوں گا یہ بھی ایک رسم بنتی جا رہی ہے. ابھی ایک ہفتہ ہوا میرے دوست کا نکاح ہوا میرے پاس آتے ہو, میں نے ان کو یہی بات بتائی کہ دیکھو تم اس کو توڑو تم کرو. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے نکاح اپنا کہیں اور پڑھوا لیا, مجھ سے نہیں پڑھوایا. میں چاہتا تو جا سکتا تھا, ایسا بات نہیں تھا کہ میں نہ جا سکتا ہوں, لیکن میں نے ان کو سمجھایا کیونکہ میرے ایسے دوست ہیں, سمجھا دیا میں نے. انہوں نے کہا بالکل آپ کی بات ہے, یہ اگر سمجھا جائے گا کہ نہیں پڑھوانا آپ سے ہی ہے, آپ ہی پڑھائیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی جیسے کوئی کمی رہ جائے گی کہ اگر میرے شیخ نے نہیں پڑھایا یا فلاں عالم نے نہیں پڑھایا. کیا سبحان اللہ, صحابہ نے کیسی کیسی مثالیں قائم کر رہی. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو نہ صرف یہ کہ حضور سے نکاح نہیں پڑھایا بلکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو بتایا بھی نہیں نکاح کے بارے میں. اب اس کے اور مسجد نبوی میں بھی نہیں پڑھوایا, ظاہر گھر میں ہوا ہوگا. تو اب بات لوگ یہ بھی کہتے ہیں مسجد میں نہیں ہوا تو گویا کچھ کمی رہ گئی, برکت نہیں آئے گی یا فلاں کوئی آفت نازل ہو جائے گی, مسجد میں کرواؤ. بھائی اگر کوئی سہولت نہیں ہے, آسائش نہیں ہے, ٹھیک ہے مسجد میں کرانا برکت کی چیز ہے, لیکن اگر کوئی سہولت نہیں ہے تو آپ گھر میں ہی کرائیے, کوئی مسجد میں کرانا فرض اور واجب ہو رہی ہے. یا فلاں سے ہی پڑھوانا ہے جیسے اور کوئی کمی رہ جائے گی, یہ بھی غلط ہے. سب سب علماء ہیں اللہ والے ہیں, خرابوں پر کسی سے آپ پڑھوا لیں. اور بلانا اور بلانے پر نہ آنا اوپر بھی یہی واقعہ بہت بہت کچھ اس میں سبق موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پڑھ کے کون ہوگا. مخلوق میں تو حضور سے پڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور نے برا بنایا کہ تم نے جاوید تم نے مجھے نکاح نہیں بنایا, بہت برا کیا تم نے ہمارا, ہم نے کیا قبول کیا تھا تمہارا کہ تم نے ہمیں اپنے نکاح میں نہیں بلایا اور دعوت بھی نہیں دی, ہمیں بتایا بھی نہیں کہ ہمارا نکاح ہو رہا ہے. کوئی ایسے الفاظ آپ نے نہیں فرمایا. تو یہ جو برا مانتے ہیں یا برا مانتی ہیں خواتین, تو کیا یہ حضور سے بڑھ کر ہوگی؟ نعوذ باللہ, حضور سے بڑھ کر تو نہیں, جب حضور نے برا نہیں مانا تو پھر برا ماننے کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا وقت بچ گیا, بناؤ سنگار کر کے جانا پڑتا اور کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے, بچوں کو بھی تیار کرنا پڑتا اور پتہ نہیں رات کو کس وقت واپسی ہوتی اور کتنی نیند میں بھی کمی واقع ہو جاتی. ان تمام چیزوں سے آپ بچ گئے, ان تمام تکالیف سے آپ بچ گئے, تو اس میں تو خوش ہونا چاہیے. لیکن وہی جو کہ توقع رکھی ہوئی, توقع جس میں نے پہلے عرض کیا, توقعات وابستہ کر رکھی, اس کی وجہ سے یہ برا لگتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا ہمارے ساتھ, ایسا کیوں نہیں ہوا. اور پھر ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ خواتین کو تو اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ مولوی صاحب کا 3 گھنٹے کا واز ہو وہ ایک طرف ہے, اور بیگم صاحبہ خواتین بیویاں وہ اگر یوں کہہ رہے ہیں چائے دیتے ہوئے کہ بھائی آپ کی داڑھی نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والی صورت ہو, حضور والا چہرہ ہمارے یہاں بھی ہو. تو حضرت فرماتے تھے یہ جملہ اگر کہہ رہے ہیں چائے دیتے وقت, تو مولوی صاحب کا داڑھی کے اوپر 3 گھنٹے کا واز ہونا وہ ایک طرف رہ جائے, اور بیوی کا یہ جملہ سب پہ بھاری, اس واز پہ بھی بھاری ہے, تو اللہ نے ایسی صلاحیت دی. تو بھائی اس صلاحیت کو ہم چوروں کو دیدار بنانے کے لیے استعمال کریں, چوروں کو دیدار بنانے کے لیے استعمال کریں. کھانا پکائیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پکائیں. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہائے, ایک دفعہ فرمایا ہائے, اب ایسی گودیں کہاں رہی جن گودوں میں ہم نے تربیت پائی ہے. اور بالکل صحیح فرمایا, اور فرمایا ہمارے خاندان کی عورتیں تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ بچوں کو دودھ پلاتی ہوں اور وضو نہ ہو. نمبر ایک بار وضو, ہمیشہ ان کے خاندان کی عورتیں وضو کر کے دودھ پلاتی تھیں, اور نمبر دو یہ کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلاتے ہیں. اچھا ان کے خاندان میں آج بھی ایسے ہی ہے کہ مرد سارے کے سارے حافظ اور عالم ہوتے ہیں اور عورتیں سب کی سب حافظہ ہوتی ہیں اور مرد عالم اور حافظ دونوں ہوتے ہیں. سب پورا یہ دنیا کا شاید واحد خاندان ہے کہ کئی پشتوں سے یہ ان کا رواج چلا رہا ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ جب ایسا ہوگا کہ قرآن کی تلاوت بغیر وضو کے دودھ نہ پلائیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پلائیں تو بچے پھر ایسے پیدا ہوئے عالم اور حافظ اور جن سے اللہ نے بڑے بڑے کام لیے. یہ آج مولانا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یاریہ رحمۃ اللہ علیہ, اور آج آپ دیکھ لیجئے مولانا زبیر الحسن صاحب تھے جن کا ابھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا, مولانا زبیر الحسن صاحب ہیں جو اب بھی موجود ہیں, اور مولانا طلحہ صاحب ہیں جو اب بھی موجود ہیں. یہ تمام حضرات موجود ہیں, آپ دیکھ لیجئے اللہ ان سے کتنا کام لے رہا ہے. انہوں نے ان جن ماؤں کی گودوں میں تربیت پائی تھی وہ ان کا حال یہ تھا کہ وضو کر کے دودھ پلا رہی ہے, تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلا رہے ہیں. ہمارا ایسا یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں ٹی وی دیکھا جا رہا ہے, تو اس کا دودھ پلایا جائے گا ٹی وی دیکھ لیے تو اس کا اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ وہی اثر پڑے گا بچے میں, بچے بھی خراب پیدا ہو رہے ہیں, نافرمان پیدا ہو رہے ہیں. ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں, یہ بات یاد رکھیں کہ ماں باپ کو یہ بات بہت اچھی طرح یاد رکھنی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو کسی چیز سے بچانا چاہتے ہیں تو ہم خود بچے ہیں, خود بچنا شروع کریں, اس کا اثر پڑے گا بچوں پر اولاد پر, چاہے ہم نہ بھی کہیں تب بھی اثر پڑے گا. اور آخر میں یہ گزارش کرنی ہے کہ تین کاموں کی اس وقت ضرورت ہے, ان تین چیزوں میں اپنا حصہ ڈالیں. نمبر ایک دعوت اور تبلیغ, اس میں جتنا ہو سکے اپنا حصہ ڈالیں, خود بھی جانے کی کوشش کریں اپنے محرم کے ساتھ, شوہر کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ, جتنا ہو سکے اور جس درجے میں ہو سکے. صرف تعلیم میں شرکت یہ بھی ہے, اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. اگر کسی خاتون کو صرف تعلیم میں شرکت کی ہی استطاعت ہے, اتنی وسعت ہے, تو وہ تعلیم میں جائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. تو لئی شکر کو لازم رکھوں کے فائدے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور اس میں ہم اضافہ فرمائیں. بس تعلیم میں جانی ہے, تعلیم میں جانا بہت ہے, اتنی استطاعت ہے, اتنا ہی کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ دیکھیں اللہ کیسا آگے بڑھا رہے. پہلے تعلیم میں جاتی نہیں ہے, یہ ہوگا کہ ملکوں میں بھی جاتے ہیں, تو ایسا ہوگا انشاءاللہ. لیکن پہلے جو آپ کر سکتی ہیں اتنا کریں. گھر میں ایک وقت مقرر کیا جائے کہ رات کو اپنے شوہر اور بچوں کو لے کر ہم تعلیم کروائیں, تعلیم بچوں کے اندر اپنے شوہر میں, شوہر کو لے کر بیٹھے. اگر شوہر کو اتنا شعور نہ ہو تو بیویوں کو چاہیے لے کر بیٹھے, بچوں کو لے کر بیٹھے, ایک بار مقرر کر لیں اور رات کا وقت بہت مناسب ہے, رات کو سونے سے پہلے یہ کام کریں. اس عمل کے اپنے فوائد اور برکات. تو ایک تو یہ کہ تبلیغ اور دعوت میں اپنا حصہ ڈالا. نمبر دو علم کو مسائل کو سیکھنا اور سکھانا, اس کو اپنا معمول بنایا. مسائل کا سیکھنا سکھانا بھی اور بچی زیور اس کے لیے بہت مناسب کتاب ہے. اس کو اپنے گھر میں رکھیں, بس اپنے ساتھ رکھیں, ہر وقت اپنے سکھانے رکھیں. منشی زیور سے آپ مسائل دیکھیے, جو سمجھ میں نہ آئے جو مسئلہ, پھر اس میں الجھے نہیں, خود سمجھنے کی کوشش نہ کریں, اس کی تعبیر خود نہ کریں, اپنے شوہر کو بتائیں اور ان کو لکھ کر دے دیں کہ وہ کسی عالم سے پوچھ کر آپ کو بتا دیں. تو تعلیم اور تعلق اس کو جاری رکھیں. نمبر تین تزکیہ, کہ کسی شہر میں تعلق سے کسی اللہ والے سے آپ اتنا ہی تعلق پائیں اور اس کو اپنے حالات کی اطلاع کرتی ہے, اپنے شوہر کے دستخط کے ساتھ بدلیا تحریر, اس کو اپنے حالات کی اطلاع کرے, لیکن ساتھ میں اپنے شوہر کے دستخط بھی کرے یا اپنے کسی مارا کے دستخط کرے. تو اس کے ساتھ احوال کی اطلاع کرتی رہے, جو مشورہ آئے اس پر عمل کرتی رہے. یہ تین کام صحابہ نے کیے تھے, اور جو اس آیت کے حاوی ہیں ربنا وارحم رسولا منهم يتلو عليهم آیاته یہ دعوت تبلیغ ہوگی. ويعلمهم الكتاب والحكمة یہ تعلیم و تعلیم ہوگی. اور یقین کا بڑے اپنا یہ تین کام اگر ہم کر لیں تو ہم چونکہ یہ کام حضور نے یہ تینوں محنتیں حضور نے اپنے صحابہ پہ فرمائی, صحابہ نے آگے والے طبقے پہ فرمائی یعنی تابعین پر, اور اس طرح یہ تینوں محنتیں منتقل ہوئی ہیں ہم تک. اگر ہم یہ تین محنتیں کر لیں تو ہم سچی امتی قرار پائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, پکی اور سچی امتی قرار پائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ وبحمده صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته وعلماء أمته أجمعين. آمين ورحمة الله.